السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کے زیر انتظام کشمیر اور صوبہ خیبر پختونخوا میں آنے والے تباہ کن زلزلے کو 10 سال مکمل ہو گئے. بحالی اور تعمیر نو کا اب بھی بہت سا کام باقی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بیف پارٹی دینے پر بھارتی کشمیر کے مسلمان ممبر اسمبلی کی ایوان میں پٹائی. بے مثال ہنگامہ آرائی کے بیچ حزب اختلاف نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا. میں ہوں یوسف جمیل. سرین سے تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جمعرات کے روز مغربی کنارے میں تازہ جھڑپیں ہوئی ہیں اور چھرا گھونپنے کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے. اور نیٹو کے سربراہ نے شام میں روس کی پریشان کن فوجی سرگرمیوں میں اضافے پر سخت تنقید کی ہے. اور نیٹو وزرائے دفاع کے اجلاس میں روس کی شام میں مداخلت سر فہرست ہے. خبریں تفصیل کے ساتھ. 8 اکتوبر 2005 کے پاکستانی کشمیر کے اس ہولناک زلزلے کی آج 10ویں برسی ہے جس میں کوئی 75,000 افراد لقمے اجل بن گئے تھے. زلزلے سے بحالی اور تعمیر نو کے محکمے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بحالی کا تقریباً 70% کام مکمل ہو چکا ہے. مزید تفصیلات بیان کریں گے اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور صوبہ خیبر پختونخوا میں آنے والے تباہ کن زلزلے کو 10 سال مکمل ہو گئے اور اس موقع پر جمعرات کو متاثرہ علاقوں میں خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا. 8 اکتوبر 2005 میں 7.6 شدت کے آنے والے زلزلے کا مرکز پاکستانی کشمیر میں ہی تھا جس سے سب سے زیادہ یہی علاقہ متاثر ہوا. زلزلے کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے لیے ارتھ کوئک ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن اتھارٹی یعنی ایرا کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا. اس اتھارٹی کے چیف آف سٹاف بریگیڈیئر ابو بکر امین باجوا نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ بحالی اور تعمیر نو کے منصوبوں میں سے 70% پر کام مکمل ہو چکا ہے.
یہ پاکستان میں جو زلزلہ آیا تھا 10 سال پہلے 2005 میں, اس میں جو تباہی ہوئی وہ تقریباً 73,500 لوگ شہید ہو گئے, 1,28,000 سے زیادہ لوگ کافی سیریس زخمی ہوئے, 14,512 انفراسٹرکچر ریلیٹڈ بلڈنگز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئیں, اور 6,00,000 سے زیادہ لوگوں کے گھر تباہ ہوئے. یہ بہت بڑا میگنیچیوڈ تھا. نہ پاکستان کے پاس اس وقت وسائل تھے, نہ پاکستان کے پاس کوئی ادارہ تھا. تو ایک ہنگامی بنیاد پہ ایرا کا وجود بھی آیا ایک آرڈیننس کے تحت, اور اس کے بعد ہمیں اس پہ کام کرنا شروع کیا. مجھے بڑی اطمینان ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے تقریباً 70% کے قریب پروجیکٹس جو ہیں, 9,900 سے زیادہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ہم مکمل کر چکے ہیں. کوئی 20% کے قریب پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ اس وقت تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں. یہ 6,00,000 سے زیادہ لوگوں کے گھر تباہ ہوئے تھے, اور یہ واحد پروگرام ہے کہ جس میں ہماری 99% سے زیادہ تکمیل کی پرسنٹیج ہے, کمپلیشن پرسنٹیج ہے. اور یہ تمام گھر زلزلہ پروف ہیں, اور کم از کم 8 ریکٹر اسکیل کے زلزلے کو یہ برداشت کر سکتے ہیں.
زلزلے کے بعد تباہ ہونے والی سرکاری عمارتوں میں سب سے زیادہ تعداد سکولوں کی تھی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2005 میں آنے والے زلزلے سے 5,800 سکول تباہ ہوئے, جن میں سے اب تک 2,800 سکول تعمیر ہو چکے ہیں. پاکستانی کشمیر کے وزیر تعلیم میاں وحید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں اب بھی لگ بھگ 1.5 لاکھ بچے ایسے ہیں جو کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. انہوں نے کہا کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے مفاہمت کی ایک یاداشت پر دستخط کیے گئے ہیں جس کے تحت 300 سے زائد سکولوں کی تعمیر کا کام مارچ 2016 میں شروع ہو جائے گا. ادھر بریگیڈیئر ابو بکر امین باجوا نے کہا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے حال ہی میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں مزید 1,000 سکولوں کی تعمیر کی منظوری دی گئی ہے.
ابھی حال ہی میں وزیر اعظم صاحب نے بھی پروگرام, ایجوکیشن پروگرام اناؤنس کیا ہے جس میں کہ ایرا کے 1,000 سکول, 500 سکول کے پی کے میں اور 500 سکول آزاد جموں اینڈ کشمیر میں بنائے جائیں گے. اس پہ کام ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ان سکولوں کو بھی اب جب کہ سڑکیں پہنچ چکی ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اچھا جتنی بھی بلڈنگز بنائی گئی ہیں ان تمام میں زلزلے کا بہت خاص خیال رکھا گیا ہے، کیونکہ اس زلزلے کے بعد یہ بہت زیادہ آگاہی ہو چکی تھی کہ دوبارہ بھی اس طرح کی کلیمٹی آ سکتی ہے، اگر خدا نخواستہ آتی ہے تو پھر جتنی بھی بلڈنگز بنیں وہ ایک بلڈنگ کوڈ کے تحت بنیں۔
زلزلے سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک کثیر المنزلہ رہائشی عمارت مرگلہ ٹاور کا ایک حصہ بھی منہدم ہو گیا تھا۔ یہاں بھی زلزلے کے 10 سال مکمل ہونے پر ایک دعائیہ تقریب ہوئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ جوہری استحکام اور سیکیورٹی کے مسئلے پر امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری سے پاکستان کے رابطے ہیں۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں روزنامہ واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے جواب میں کہا ہے کہ پاکستان بھارت کی طرف سے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز نظریات کے پیش نظر اپنی قومی سلامتی کے تحفظ، اسٹریٹجک استحکام اور بھارت کی جانب سے کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل جوہری صلاحیت برقرار رکھے گا۔ منگل کو واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار ڈیوڈ اگنیشیس نے اپنے مضمون میں دعویٰ کیا تھا کہ وائٹ ہاؤس پاکستان کے جوہری ہتھیاروں اور ان کے ڈیلیوری سسٹمز یعنی ترسیل کے نظام پر نئی حدود اور کنٹرول لاگو کرنے کے لیے سفارتی ذرائع تلاش کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات بھی جاری ہیں۔ اگنیشیس کے بقول اگر مذاکرات کامیاب ہوئے تو بھارت امریکہ سول جوہری معاہدے کی طرز پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی ایک جوہری معاہدے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ 2005 میں امریکہ نے بھارت کے ساتھ سول جوہری معاہدہ کرنے کے لیے اپنے ملک کے جوہری عدم پھیلاؤ کے قوانین میں تبدیلی کی تھی، اور نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں شامل ممالک کی طرف سے بھی بھارت سے اس شعبے میں ممکنہ تعاون کی حمایت کی تھی۔ پاکستان طویل عرصے سے امریکہ سے مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھارت کی طرز پر سول جوہری معاہدہ کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تمام جوہری معاملات پر پاکستان سے غیر امتیازی سلوک ہونا چاہیے، جس میں پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی بھی شامل ہے۔
پاکستان is deficit in this regard and all efforts are being made to make up for the deficit. We are ourselves also producing civil nuclear energy and we want cooperation of international community, those countries which possess the technology, and we have been making efforts in this regard.
ان کا کہنا تھا کہ اس شعبے میں پاکستان کی صلاحیت محدود ہے اور اسے بڑھانے کے لیے پاکستان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود جوہری توانائی پیدا کر رہے ہیں اور ہم عالمی برادری اور ان ممالک سے تعاون چاہتے ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جون میں واشنگٹن میں ہونے والے پاک امریکہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں بھی جوہری توانائی کے پرامن استعمال میں تعاون کا ذکر کیا گیا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے اپنی ہفتہ وار نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان ISIS یا داعش یا اس سے ملحقہ کسی بھی گروپ کو اپنی سرزمین پر قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ شدت پسند گروپ داعش کو ملک کی سرزمین پر کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔
Well, let me reiterate that Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. We have zero tolerance for presence of ISIL in Pakistan. I should rather say Daesh, because there's nothing Islamic about this organization, and we will not tolerate its presence in Pakistan or any group that is associated.
قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ داعش یا اس سے جڑے کسی دوسرے دہشت گرد گروپ کو اپنی سرزمین پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ داعش نامی شدت پسند گروپ نے گزشتہ سال عراق اور شام کے مختلف حصوں پر قبضہ کر کے وہاں خود ساختہ خلافت کے قیام کا اعلان کیا تھا، جبکہ اس کے شدت پسند کمانڈروں نے اپنا دائرہ اثر مزید علاقوں تک بڑھانے کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ حالیہ مہینوں میں یہ گروپ دنیا کے مختلف ملکوں میں دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری بھی قبول کرتا رہا ہے، جبکہ مختلف ممالک سے انتہا پسند اس تنظیم میں شمولیت کے لیے شام اور عراق جا چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ ہی امریکہ نے داعش سے وابستہ دھڑے خراسان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق داعش خراسان کی قیادت قلدم تحریک طالبان پاکستان کا سابق کمانڈر حافظ سعید خان کر رہا ہے، اور اس کے ارکان میں پاکستانی اور افغان طالبان کے سابق کمانڈر بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ تاریخی اعتبار سے خراسان کہلانے والے علاقے میں افغانستان، پاکستان اور اس کے قریبی علاقے شامل ہیں۔ اگرچہ پاکستانی حکام بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ داعش کا ملک میں کوئی وجود نہیں، مگر یہاں کے بعض شدت پسند کمانڈر داعش سے وفاداری کا اعلان کر چکے ہیں۔ ملک کے کئی حصوں بشمول کراچی اور دیگر شہروں میں دیواروں پر داعش کے حق میں تحریریں لکھنے کے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ واضح رہے کہ افغانستان میں بھی داعش کا اثر و رسوخ تیزی سے پھیلا ہے، کیونکہ طالبان کی ایک بڑی تعداد اس شدت پسند تنظیم سے ہمدردی رکھتی ہے، اور بہت سے سابق طالبان کمانڈر داعش سے وابستہ گروپوں میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فضائیہ کے سربراہ مارشل سہیل امان نے امریکی فضائیہ کے چیف آف اسٹاف جنرل مارک اے ویلش سے بدھ کی رات پینٹیکون میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کی تفصیل اسلام آباد سے جلیل اختر نے اس رپورٹ میں بتائی ہے۔
پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے امریکی فضائیہ کے سربراہ جنرل مارک اے ویلش سوئم سے ملاقات کی۔ پاکستان کی فضائیہ کے ترجمان کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ پینٹاگون میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور کے علاوہ دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فضائیہ کے کردار پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیان کے مطابق ایئر چیف مارشل سہیل امان نے آپریشن ضرب عزم میں پاکستان کی مسلح افواج اور فضائیہ کے کلیدی کردار سے متعلق امریکی ہم منصب کو آگاہ کیا۔ سہیل امان نے خاص طور پر پاکستانی فضائیہ کے لیے لڑاکا طیاروں، جدید ہتھیاروں اور دیگر جدید آلات میں بہتری اور وسعت کی ضرورت کا اظہار کیا۔ انہوں نے دونوں فضائی افواج کے درمیان باہمی مشقوں کے انعقاد پر بھی زور دیا تاکہ ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکیں۔ بیان کے مطابق جنرل مارک ویلش سوئم نے دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن میں پاکستانی فضائیہ کی پیشہ وارانہ مہارت اور اس کے کلیدی کردار کو سراہا۔ دفاعی تجزیہ کار طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان پہلے بھی تعاون اور مشترکہ فوجی مشقیں ہوتی رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فضائیہ ماضی میں بھی امریکی ٹیکنالوجی پر انحصار کرتی رہی ہے۔
تاریخی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں پاکستان کی جو فوج ہے اس کی ہمیشہ جھکاؤ جو ہے وہ امریکن اکوپمنٹ کی طرف رہا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کوشش چائنا کے ساتھ بھی کی، لیکن ان کو پتا ہے کہ جو سب سے لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، جو سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے، وہ امریکہ کے پاس ہی ہے۔ تو اس لیے بھی یہ تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔
واضح رہے کہ حالیہ برسوں میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاع سمیت دیگر شعبوں میں بھی تعاون میں اضافہ ہوا ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان امریکہ میں قیام کے دوران نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی امریکہ کے شرکاء سے بھی خطاب کریں گے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بیلاروس کی صحافی سویتلانا الیکزیویچ کو ادب کے شعبے میں سن 2015 کا نوبیل انعام دیا گیا ہے۔ اسٹاک ہوم سویڈن میں نوبیل انعام کمیٹی نے یہ اعلان کیا۔ انہیں یہ اعزاز انسانی مصائب اور حوصلے کو اجاگر کرنے کی تحریروں پر دیا گیا ہے۔ الیکزینوویچ نے چیرنوبل کی تباہی، افغانستان میں جنگ اور سوویت اور سوویت کے بعد کی تاریخ کے انسانوں پر پڑنے والے اثرات تحریر کیے ہیں۔ ان کا کام زیادہ تر زبانی تجربات اور تاریخ اور کسی پہلے فرد کے نظریات پر مبنی ہیں۔ نیٹو کے سربراہ نے شام میں روس کی پریشان کن فوجی سرگرمیوں میں اضافے پر سخت تنقید کی ہے، جس نے ایک روز پہلے شامی باغیوں کے خلاف اپنی فضائی کارروائیوں میں شدت پیدا کرتے ہوئے کروز میزائلوں کا استعمال کیا۔ جان اسٹالٹنبرگ نے یہ بیان برسلز میں دیا جہاں وہ نیٹو وزرائے دفاع کے اجلاس کے لیے جمعرات کے روز پہنچے تھے۔ توقع ہے کہ اجلاس میں روس کی شام کی خانہ جنگی میں مداخلت کا موضوع سر فہرست ہوگا۔ اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ نیٹو ترکی سمیت اپنے اتحادیوں کا ہر خطرے سے مقابلے میں ساتھ دے گا۔ نیٹو نے پہلے ہی اپنی صلاحیتوں اور تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے ترکی سمیت جنوب میں اپنی فورسز تعینات کرنا شروع کر دی ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
نیٹو کے سربراہ جینس سٹولٹنبرگ نے شامی باغیوں کے خلاف سخت فضائی مہم پر روس پر نکتہ چینی کی ہے.
In Syria, we have seen a troubling escalation of Russian military activities. We will assess the latest
شام میں ہم روسی فوج کی کاروائیوں میں پریشان کن اضافہ دیکھ چکے ہیں. ہم ان حالیہ پیش قدمیوں اور نیٹو کے لیے اس سے درپیش مشکلات کا جائزہ لیں گے. اس کا تعلق خاص طور پر روس کی جانب سے نیٹو کے فضائی حدود کی حالیہ خلاف ورزیوں سے ہے. جینس سٹولٹنبرگ نے یہ بیان جمعرات کے روز برسلز میں نیٹو کے دفاعی وزراء کی ایک میٹنگ سے پہلے دیا ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ اس اجلاس کے ایجنڈے پر شام کی خانہ جنگی میں روس کی مداخلت سر فہرست ہوگی. سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر اپلوڈ کی گئی ویڈیوز میں روس کے فضائی حملوں اور شام کی فوجیوں کو دکھایا گیا ہے جو حما اور ادلیب کے صوبوں میں باغیوں کے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں. روس پر یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ وہ ترکی کی فضائی حدود کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے. امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر بھی اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں. اجلاس سے ایک دن قبل بدھ کے روز انہوں نے شام میں روس کی فوجی کاروائیوں پر سخت الفاظ میں تنقید کی.
We are not prepared to cooperate in a strategy which is we've explained is flawed.
ہم اس لائحہ عمل میں تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں جس میں جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں نقص ہے, اور بدقسمتی سے یہ نقص روس کی جانب سے ہے. روس کا کہنا ہے کہ شام میں اس کی فضائی کاروائیوں کا بنیادی ہدف دہشت گرد گروپ داعش اور اس کے اتحادی ہیں. تاہم امریکہ کا کہنا ہے کہ روس نے باغی گروپوں کو نشانہ بنایا ہے جس میں وہ گروپس بھی شامل ہیں جنہیں واشنگٹن کی حمایت حاصل ہے. روس شامی صدر بشار الاسد کا اتحادی ہے. امریکی صدر براک اوباما صدر بشار الاسد سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کر چکے ہیں, تاہم وہ باغیوں کو زیادہ تعداد میں اسلحہ فراہم کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے رہے ہیں, جس کی جزوی وجہ یہ تھی کہ ان کی نظر میں یہ ہتھیار انتہا پسندوں کے ہاتھوں لگ سکتے ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے اپنے اس مطالبے پر زور دیا ہے کہ قندوز کے ہسپتال پر امریکی بمباری کی آزادانہ تحقیقات کروائی جائیں جس میں عملے سمیت 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تنظیم نے یہ اپیل اسی روز کی جب صدر باراک اوباما نے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کو ٹیلی فون کیا اور پچھلے اختتام ہفتہ کے واقعے پر معذرت کا اظہار کیا. وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بتایا کہ صدر نے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی صدر ڈاکٹر جوان لیو سے بھی بات کی اور ان سے اس واقعے پر جاری تحقیقات کے بارے میں گفتگو کی. وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جوش ارنسٹ نے کہا,
The president assured Dr. Liu that the Department of Defense investigation currently underway would provide a transparent, thorough and objective accounting of the facts.
جوش ارنسٹ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے ڈاکٹر لیو کو یقین دلایا کہ محکمہ دفاع کی طرف سے کی جانے والی تحقیقات واقعے کے حالات اور حقائق پر شفاف معروضی اور جامع نتائج پیش کرے گی, اور اگر ضروری ہوا تو صدر ایسی تبدیلیاں نافذ کریں گے جن سے آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں. لیکن ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز تنظیم ایک آزادانہ تحقیقات پر زیادہ اعتماد کا اظہار کر رہی ہے جو جنیوا کنونشن کے تحت مقرر کیے گئے پینل کے ذریعے کرائی جائیں. تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جیسن کون نے کہا,
The facts and circumstances of this attack must be investigated independently and impartially.
جیسن کون کہہ رہے ہیں کہ اس حملے کے واقعات اور حقائق کا آزادانہ اور غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جانا چاہیے, خاص طور پر امریکہ اور افغانستان کی طرف سے حالیہ واقعات پر متضاد رد عمل. ہم امریکہ, نیٹو اور افغان فورسز کی طرف سے اندرونی فوجی تحقیقات پر بھروسہ نہیں کر سکتے. افغانستان میں امریکی فوج کے اعلی کمانڈر جنرل جان کیمپل نے اس ہفتے کانگریس کی کمیٹی کو بتایا تھا کہ ہسپتال کو غلطی سے نشانہ بنایا گیا اور امریکہ کبھی بھی محفوظ طبی مرکز کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بناتا. خبریں ختم ہوئیں. ایک ایسے وقت میں جبکہ ترکی نومبر میں ہونے والے عام انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے, بدھ کے روز منظر عام پر آنے والا رائے عامہ کا ایک جامع جائزہ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ ملک کے عوام تنہائی محسوس کرتے ہیں اور وہ معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر فکر مند ہیں. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سروے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رائے عامہ کے مغربی نقطۂ نظر کی جانب جھکاؤ میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
سروے سے پتہ چلتا ہے کہ اس جائزے کی تیاری میں جن لوگوں سے سوالات کیے گئے تھے ان کی اکثریت ترکی کے ہمسایہ ملک آذربائیجان کے سوا دوسرے تمام ملکوں پر بھروسہ نہیں کرتی۔ امریکی ادارے جرمن مارشل فنڈ کے زیر اہتمام کیے گئے اس سروے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 91% ترک باشندے عسکریت پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ کو، جسے داعش بھی کہا جاتا ہے، ایک دہشت گرد گروپ سمجھتا ہے، اور 82% رائے دہندگان اسے ایک خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سروے میں حصہ لینے والوں کی ایک واضح اکثریت شام کے باغی گروپس کی مدد کے لیے اس ملک میں مداخلت کی مخالفت کرتی ہے۔ رائے عامہ جائزے کے اس پروجیکٹ کے قائد ازگر انلوہسار سیکلی کہتے ہیں کہ جائزے کے نتائج زیادہ تر ملکوں کے بارے میں لوگوں کے روایتی عدم اعتماد کو اجاگر کرتے ہیں، لیکن یہ سروے نئے رجحان کی بھی تصدیق کرتا ہے۔
We see a reorientation to the West during the last 3 years, and I think it's a result of the destabilization along Turkey's borders, Turkey feeling less secure, but also on the democratic aspect.
پچھلے 3 برسوں کے دوران ہم ایک بار پھر مغرب کی جانب لوگوں کا جھکاؤ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ترکی کی سرحدوں پر عدم استحکام کا نتیجہ ہے۔ ترکی اب خود کو کم محفوظ سمجھتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمیں جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے یورپی یونین میں شمولیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ترکی میں جمہوریت کے سفر پر اگر بات کی جائے تو اب یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یورپی یونین ابھی تک ترکی کے لیے جمہوریت کو سنبھالا اور تقویت دینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ رائے عامہ کے اس حالیہ جائزے میں انسانی حقوق سے متعلق یورپی یونین کی عدالت کو سب سے قابل اعتماد ادارے کے طور پر دیکھا گیا، اور 44% افراد نے یورپی یونین میں ترکی کی رکنیت کی حمایت کی۔ ترکی میں صدر رجب طیب اردوان اور ان کی AKP جماعت کے اس رویے سے متعلق تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے جسے آمرانہ رویہ سمجھا جا رہا ہے۔ سروے سے حکمران جماعت AKP کے لیے ظاہر ہونے والا ایک اور دھچکا یہ ہے کہ انٹرویو دینے والوں کی 51% تعداد نے معیشت کی صورتحال اور بے روزگاری کو وہ سب سے اہم مسائل قرار دیا ہے جس کا ترکی سامنا کر رہا ہے، اور ان میں سے ایک تعداد کا یہ خیال ہے کہ حالات بدستور خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ استنبول کی سلیمان شاہ یونیورسٹی میں سیاسی امور کے ایک ماہر چنگیز اختر کہتے ہیں کہ یہ چیزیں مسٹر اردوان کی پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔
The report is yet another confirmation about the dire state of the economy. When we recall that
کہہ رہے ہیں کہ یہ جائزہ رپورٹ ملک کی معیشت کی خوفناک صورتحال کی ایک اور تصدیق ہے۔ جب ہم اپنی اس یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ حکمران جماعت AKP نے ماضی میں کامیابیاں حاصل کی تھی، تو اس کا سہرا اس دور کے اقتصادی حالات کے سر بنتا ہے۔ یہ سروے ووٹروں کی مایوسی سے متعلق کافی کچھ بتاتا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ یہ چیز AKP کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ یہ الفاظ تھے چنگیز اختر کے۔ ترکی کے ووٹرز 1 نومبر کو عام انتخابات میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور صدر اردوان کی جماعت AKP اس سال جون میں ہونے والے عام انتخابات میں اپنی پارلیمانی اکثریت کو دینے کے بعد اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس تازہ ترین سروے کے نتائج یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک گھٹن اور دشوار جنگ ثابت ہوگی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سٹائل ایوارڈز کی شام، نامعلوم افراد اور پیارے افضل کے نام، تفصیلات فکر و فن۔ فلم، ٹی وی اور فیشن انڈسٹری میں شاندار کارکردگی دکھانے والوں کو سراہنے کے لیے شروع کیے جانے والے سٹائل ایوارڈز کو 14 برس مکمل ہو گئے۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی ایوارڈز کی تقریب میں سپر سٹارز اور سیلیبریٹیز کی شرکت نے 4 چاند لگا دیے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں سٹائل ایوارڈز کی تقریب کا آغاز امجد صابری کی جانب سے پیش کی گئی اس شہرا آفاق قوالی سے ہوا. پاکستان انٹرٹینمنٹ کی سب سے مشہور اور پسند کی جانے والی جوڑی فواد خان اور ماہرہ نے تقریب کی میزبانی کی. مختلف شعبوں میں سٹائل ایوارڈز اپنے نام کرنے کے لیے اس مرتبہ 13 پاکستانی فلمیں مد مقابل تھیں، لیکن نامعلوم افراد نے بہترین فلم، ڈائریکٹر اور بہترین ایکٹر کی ٹرافی جیت کر ایوارڈ کی شام اپنے نام کر لی. معلوم افراد میں بہترین اداکاری پر جاوید شیخ کو ایوارڈ سے نوازا گیا. فلم دختر میں عمدہ کردار نگاری پر صالحہ عارف کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا گیا. ٹیلی ویژن کے لیے سٹائل ایوارڈ کا میلہ پیارے افضل نے 5 ایوارڈز جیت کر لوٹ لیا.
وہ جو اس نے کہا تھا دل کی ساری باتیں دل والوں کے پاس امانت، تو سن کر ہی حیران رہ گئی. ایسا بے وقوف آدمی ایسی بڑی بات بھی کرے گا؟
تم جیسے کسی لڑکے کو فرا سے محبت ہو جائے گی تو ہم فرا کو خیرات کی طرح اس کی چھولی میں ڈال دیں گے.
دل کے بوجھ کو دونا کر،
سچ بولو، مہتاب سے شادی کر لو.
جو غم خار ملا،
کتنے پیسے لوگے اور جان چھوڑ دو گے اس کی؟
وہ میرا دوست ہے نا ببلو، وہ کہتا ہے کہ میچ جیت جاؤ اور پیسے لے جاؤ، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میچ ہار جاؤ اور پیسے لے.
سپر ہٹ سیریل پیارے افضل کے لیے عائزہ خان کو بہترین اداکارہ، بہترین اداکار کے لیے حمزہ علی عباسی، بہترین پلے پر ہمایوں سعید، بہترین ڈائریکٹر کے لیے ندیم بیگ اور خلیل الرحمان قمر کو بہترین رائٹر کے ایوارڈ سے نوازا گیا.
جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urdu.voa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
لڑکیاں بھی پاگل ہوتی ہیں بہت، ایسے ایسے سے محبت کر لیتی ہیں.
میری اوقات نہیں ہے کہ میں فرا سے محبت کروں، لیکن فرا سے محبت کرنے کا حق ہے مجھے.
خوشیوں کی منزل ڈھونڈی تو غم کی گرد ملے، خوشیوں کی منزل ڈھونڈی تو غم کی گرد ملے. چاہت کے نغمے چاہے تو آہیں سرد ملی.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ وزیراعظم نواز شریف نے جمعرات کے روز ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں ان کے امریکہ کے آئندہ دورے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ان کے دورہ امریکہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم رواں ماہ کے اواخر میں امریکہ کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے، جس کی دعوت انہیں صدر باراک اوباما نے دی تھی۔ جمعرات کو انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں اس دورے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرکاری بیان کے مطابق اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ چودھری نثار، مشیر برائے خارجہ امور اور قومی سلامتی سرتاج عزیز اور خارجہ امور کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے شرکت کی۔ وزیراعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس دورے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ انسداد دہشت گردی کی بین الاقوامی کوششوں میں پاکستان ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرتا رہا ہے، اور خاص طور پر گزشتہ سال افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ پاکستان نے افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال ملکی و غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف بھرپور فوجی کارروائی شروع کی تھی، جس میں اب تک حکام نے 3,000 سے زائد عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا بتایا ہے۔ اس آپریشن کی وجہ سے ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال میں خاصی بہتری دیکھی گئی ہے، اور شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں سے حاصل ہونے والے نتائج کو امریکہ سمیت عالمی برادری قابل ستائش قرار دیتی ہے۔ لیکن انسداد دہشت گردی میں پاکستان کی کوششوں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ حال ہی میں ایسی آوازیں بھی اٹھنا شروع ہوئی ہیں کہ پاکستان صرف ان دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہا ہے جنہیں وہ اپنے لیے خطرہ تصور کرتا ہے، جبکہ افغانستان اور امریکی مفادات کے لیے مہلک تصور کیے جانے والوں، خصوصاً حقانی نیٹ ورک کے خلاف اس کی فورسز مبینہ طور پر صرف نظر کر رہی ہیں۔ تاہم پاکستان ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ یہ کارروائیاں بغیر کسی امتیاز کے تمام دہشت گردوں کے خلاف کر رہا ہے۔ 2013 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کا یہ دوسرا دورہ امریکہ ہے۔ توقع ہے کہ اس دورے میں افغانستان میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششوں اور کردار پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان نے رواں سال جولائی میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے مابین پہلی براہ راست ملاقات کی میزبانی بھی کی تھی، جس میں امریکہ اور چین کے مبصر بھی شریک ہوئے تھے، لیکن بعد ازاں یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا، اور افغانستان میں ہونے والے پے در پے ہلاکت خیز حملوں کی ذمہ داری افغان قیادت پاکستان میں موجود دہشت گرد گروپوں پر عائد کرنے لگی، جس سے اسلام آباد اور کابل میں فروغ پاتے تعلقات ایک بار پھر تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی کے علاقے بہادر آباد میں جمعرات کے روز دو پولیس والوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
جمعرات کو کراچی کے علاقے بہادر آباد میں نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے دو پولیس اہلکاروں کو قتل کر دیا۔ کراچی پولیس کے ترجمان قمر زید ستی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جاں بحق ہونے والے دونوں پولیس اہلکار کراچی کے ایک نجی ہسپتال پر ڈیوٹی پر تھے، اور جب وہ وہاں سے بہادر آباد چورنگی کی طرف گئے تو ان پر فائرنگ کر دی گئی۔
ایسے واقعات سے کراچی پولیس کے جو ہے حوصلے پست نہیں کیے جائیں گے۔ کراچی پولیس جو ہے ایسے قربانیوں کے لیے تیار ہے اور دہشت گرد عناصر کا
کلا کما کرتی رہی۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی پولیس اور رینجرز پر حملے ہوتے رہے ہیں، جن میں متعدد اہلکار اور افسران زخمی اور ہلاک ہوتے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں متعدد ٹریفک پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ٹریفک پولیس کو اسلحہ اور بلٹ پروف جیکٹس بھی دے دی گئی ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اقتصادی مرکز کراچی ایک طویل عرصے سے پرتشدد کارروائیوں کا شکار ہے۔ عام دنوں سے لے کر مذہبی اہمیت کے ایام تک شہر میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں۔ گزشتہ روز ہی اس حوالے سے کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ محرم الحرام میں جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز اور پولیس کی اضافی نفری لگائی جائے گی۔ جلوس کے راستے میں سراغ رساں کتوں اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی مدد سے تلاشی لی جائے گی۔ جلوس کے راستے میں آنے والی تمام دکانوں کو سیل کر دیا جائے گا۔ جلوس کے راستے میں اونچی عمارتوں پر پولیس اور رینجرز کے نشانہ باز تعینات ہوں گے، اور جلوس کی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی۔ کراچی میں پچھلے 2 سال سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے اور ہر روز قانون نافذ کرنے والے ادارے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ روز پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے کالعدم تنظیم کے کچھ دہشت گرد گرفتار کیے ہیں جو کہ شہر میں دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق ان دہشت گردوں سے ایسی فہرست برآمد ہوئی ہے جس کے مطابق یہ دہشت گرد میڈیا اور فیشن انڈسٹری کے مشہور لوگوں کو قتل کر کے شہر میں بدامنی پھیلانے والے تھے۔ کراچی آپریشن تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے شروع کیا گیا تھا، لیکن سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ایک عرصے سے یہ کہہ کر احتجاج کر رہی ہے کہ اس آپریشن میں اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب کچھ عرصے سے اس آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ کراچی آپریشن بلا تفریق تمام مجرموں اور دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے اور کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس آپریشن سے کراچی کی امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ممبئی میں پاکستانی گلوکار غلام علی کا کنسرٹ اس کے بعد منسوخ کر دیا گیا جب شیو سینا نے اس میں خلل ڈالنے کی دھمکی دی۔ سینا نے دھمکی دی تھی کہ اس وقت تک کسی پاکستانی آرٹسٹ کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک بقول اس کے سرحد پار سے یہاں آنے والے دہشت گردی بند نہیں کر دی جاتی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
پاکستانی گلوکار غلام علی کا جمعہ کے روز ممبئی میں ہونے والا پروگرام شیو سینا کی مخالفت اور اس دھمکی کے بعد کہ وہ پروگرام نہیں ہونے دے گی منسوخ کر دیا گیا۔ ہفتے کے روز پونے میں ہونے والا پروگرام بھی منسوخ کر دیا گیا۔ شیو سینا کا الزام ہے کہ سرحد پار سے بھارت میں دہشت گردی جاری ہے، لہذا جب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا کسی بھی پاکستانی فنکار کو یہاں پروگرام پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شیو سینا کی نوجوانوں کی شاخ کے صدر آدتیہ ٹھاکرے نے کہا کہ بقول ان کے پڑوسی ملک کے ذریعے سرحد پر کی جانے والی سیز فائر کی خلاف ورزی سے جس طرح بھارتی فوجی جوان متاثر ہیں اس سے چشم پوشی مشکل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم غلام علی کو پسند کرتے ہیں لیکن ایسے حالات میں ہم لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ یاد رہے کہ پاکستان بھی بھارت پر دہشت گردی اور سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتا ہے۔ اس نے اس سلسلے میں شواہد بھی اقوام متحدہ میں پیش کیے ہیں۔ یہ پروگرام بھارتی گلوکار آجہانی جگجیت سنگھ کی یاد میں ممبئی کے شنمگھم آڈیٹوریم میں ہونے والا تھا۔ منتظمین نے شیو سینا کے صدر ادھو ٹھاکرے سے ملاقات کے بعد پروگرام کی منسوخی کا اعلان کیا۔ حالانکہ ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کہا تھا کہ غلام علی کو ضروری سیکورٹی فراہم کی جائے گی اور پروگرام اپنی مقررہ تاریخ پر ہوگا۔ ممبئی میں پروگرام کی منسوخی کے بعد دہلی کی عام آدمی پارٹی کی حکومت نے غلام علی کو قومی دارالحکومت میں پروگرام پیش کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ دہلی کے وزیر ثقافت کپل مشرا نے کہا کہ موسیقی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، ہم انہیں دہلی میں مدعو کرتے ہیں۔ غلام علی نے پروگرام کی منسوخی پر میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ وہ غصہ نہیں ہیں، البتہ دکھی ضرور ہیں۔ بقول ان کے، میں نہیں جانتا کہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے ہم بارہا ممبئی میں پروگرام پیش کر چکے ہیں اور عوام نے ہمیشہ ہمیں اپنی محبتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم جگجیت سنگھ کو خراج عقیدت پیش نہیں کر سکے۔ متعدد سیاسی جماعتوں اور دانشوروں نے شیو سینا کے اس فیصلے کی مذمت کی اور کہا کہ وہ پہلے بھی اس قسم کی بقول ان کے فسطائیت کا مظاہرہ کرتی رہی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
سری نگر میں جمعرات کے روز اس وقت ہنگامہ شروع ہو گیا جب بھارتیہ جنتا پارٹی کے ارکان اسمبلی نے ایک آزاد رکن کو ہدف بنایا جس نے ایک روز قبل سری نگر میں گائے کے گوشت کی ایک پارٹی کی میزبانی کی تھی۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی کشمیر میں گائے کے ذبیحے اور بیف کی خرید و فروخت پر قانونی پابندی سے پیدا شدہ قضیہ جمعرات کو اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ گیا جب صوبائی اسمبلی میں ہندو قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے کئی ممبران نے مل کر ایک آزاد امیدوار شیخ عبد الرشید کی جم کر پٹائی کی۔ شیخ عبد الرشید نے، جو بھارتی کشمیر کے سیاسی حلقوں میں انجینئر رشید کے نام سے جانے جاتے ہیں اور علاقائی جماعت عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ ہیں، بدھ کو سرینر کے ایم ایل ایز ہاسٹل میں ایک بیف پارٹی کا اہتمام کیا تھا جس کے دوران مہمانوں کی توازہ بیف کبابوں اور دوسرے پکوانوں سے کی گئی۔ شیخ رشید نے کہا تھا کہ بیف پارٹی دے کر وہ ممبران قانون سازیہ
حکومت کے ایوانوں، عدلیہ اور دوسرے اداروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ کسی کو دوسروں سے اس بات کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیا کھائے یا کیا نہ کھائے، اور یہ کہ مذہبی معاملات اور بنیادی حقوق کے معاملے میں مداخلت بیجا قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن جمعرات کو جب صوبہ اسمبلی کے موسم خزان کے اجلاس کی دن کی کارروائی شروع ہو رہی تھی تو بی جے پی کا ایک ہندو ممبر رویندر رینا اپنی نشست سے اٹھ کر انجینئر رشید پر حملہ آور ہوا۔ بی جے پی کے کئی دوسرے ممبران نے بھی انجینئر رشید کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ اگرچہ انجینئر رشید نے مزاحمت دکھائی، ان پر حملہ اس قدر اچانک اور زوردار تھا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں، نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے ممبران کو انہیں حملہ آوروں کے چنگل سے بچانے کے لیے ان کی طرف دوڑنا پڑا۔ بعد میں غیر معمولی ہنگامہ آرائی اور نعرہ بازی کے بیچ اپوزیشن ممبران نے اس واقعے کے خلاف احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ سابق وزیر اعلی اور نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے انجینئر رشید پر کیے گئے حملے کو 30 ستمبر کو بھارتی صوبے اتر پردیش کے دردی نامی گاؤں میں ایک مسلمان شہری اخلاق احمد کے ہندوؤں کے ایک ہجوم کے ہاتھوں ہوئے قتل جیسا واقعہ قرار دیا۔ محمد اخلاق پر ہوئے حملے سے پہلے علاقے کے ایک مندر سے یہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ ان کے گھر میں گائے کا گوشت موجود ہے۔ بھارتی کشمیر میں بی جے پی اور علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی مخلوط حکومت ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید نے انجینئر رشید پر ہوئے حملے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے ممبران کا رویہ قابل مذمت ہے اور یہ کہ انہوں نے ایوان کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ بی جے پی کے مقامی لیڈر اور نائب وزیر اعلیٰ نرمل سنگھ نے واقعے پر معافی مانگی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ انجینئر رشید نے کروڑوں ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ واضح رہے ہندو مذہب کے پیروکار گائے کو ایک متبرک جانور مانتے ہیں۔ بھارت میں کئی سیاسی اور مذہبی جماعتیں جن میں بی جے پی پیش پیش ہے، گائے کے ذبیحے پر مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ گرچہ کئی ریاستوں جن میں نئی دہلی کا زیر انتظام کشمیر بھی شامل ہے، پہلے ہی گائے اور دوسرے مویشیوں کے ذبیحے اور بیف کی خرید و فروخت کو غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
فلسطینی اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جمعرات کے روز مغربی کنارے میں تازہ جھڑپیں ہوئی ہیں اور چھرا کھونپنے کے ایک اور واقعے کی خبر آئی ہے۔ باوجود کہ اسرائیل نے تشدد کو روکنے کے لیے نئے سیکیورٹی اقدامات کیے ہیں، اسرائیلی طبی عہدیداروں اور پولیس کا کہنا ہے کہ ایک اسرائیلی طالب علم یشوا کی حالت نازک ہے اور جسے مشرقی یروشلم کی مرکزی شاہراہ پر ریل اسٹیشن کے نزدیک ایک 15 سالہ عرب حملہ آور نے چاقو سے زخمی کر دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس ہفتے ہونے والی تشدد کے واقعات میں 4 اسرائیلی اور 5 فلسطینی ہلاک ہو گئے، جس کے باعث وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے جرمنی کا دورہ منسوخ کر دیا جو اس ہفتے ہونا تھا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلیوں کو انتباہ کیا کہ وہ انتہائی چوکس رہیں۔ ان کا کہنا تھا،
אנחנו עדיין בעיצומו של גל טרור, אנו פועלים בתקיפות
ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی جاری ہے، ہم دہشت گردوں، بلوائیوں اور تشدد پر اکسانے والوں کے خلاف سخت اقدامات کر رہے ہیں، ہم نے اپنی فورسز میں اضافہ کر دیا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تمام ضروری طریقے اور ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ اسرائیل یروشلم میں ایک مقدس مقام پر اختلاف کو کم کرنے کی کوششیں بھی کر رہا ہے جو مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس ہے۔ رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے اسرائیلی کابینہ کے وزراء اور ارکان پارلیمنٹ پر یروشلم کے پرانے شہر میں الاقصی مسجد کے کمپاؤنڈ میں جانے پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ اسرائیل اس مقدس مقام پر ان فسادات کے بعد کشیدگی کو اس طرح کم کرنے کی امید کر رہا ہے جن کے بعد گزشتہ ہفتے فلسطینیوں کی چاقو زنی اور شوٹنگ حملوں کی ایک لہر شروع ہو گئی تھی۔ مسجد اور گنبد صخرہ اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جبکہ یہودیوں کے لیے یہ مقدس ترین جگہ ہے۔ نیتن یاہو کی جانب سے اسرائیل نے ان کی کابینہ کے بعض ارکان کو ناراض کر دیا ہے، جن میں یوری ایریل بھی شامل ہیں جو وہاں یہودیوں کی توسیع شدہ موجودگی کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
אנחנו עדיין בעיצומו של גל טרור, אנו פועלים בתקיפות נגד המפגעים, נגד פורעי החוק.
יהיה קרלתי ה. اسرائیل فلسطینی دہشت کے آگے جھک رہا ہے۔ اسرائیلی عرب قانون ساز بھی مشتعل ہیں کیونکہ وہ بھی ان لوگوں کے زمرے میں آتے ہیں جن پر مسجد میں جانے پر پابندی ہے۔ پارلیمنٹ کے رکن احمد طبی نے اسرائیلی ریڈیو کو بتایا کہ مسلمان جیسے کہ وہ خود ہیں، انہیں حق ہے کہ وہ الاقصی مسجد میں عبادت کریں، لیکن یہودیوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں جانے والے یہودیوں کو زبردستی گھس بیٹھنے والا قرار دیا۔ طبی اور دوسرے عرب قانون سازوں نے متنازع جگہ جمعے کی نماز ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، اس سے یروشلم میں پہلے ہی سے بڑھی ہوئی کشیدگی اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
انسانی حقوق کے گروپ کا کہنا ہے کہ ستمبر میں شام کی حکومت 1700 بیرل بم گرا چکی ہے جس میں کم از کم 103 افراد ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 25 بچے اور 15 خواتین بھی شامل ہیں۔ شام اور ترکی کے سرحدی علاقے سے جیمی دیتمر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
13 سالہ احمد اور 11 سالہ نزات ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں جو شامی فوج کے ہیلی کاپٹروں سے گرائے گئے بیرل بمبز میں شدید زخمی ہونے کے باوجود آج بھی زندہ ہیں۔ بہت سے دیگر بچوں کی طرح یہ دونوں بھی شامی حکومت کی بلا امتیاز بمباری کا نشانہ بنے۔ احمد کا سینے سے نیچے جسم مفلوج ہے، اس نے حال ہی میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا شروع کیا ہے، تاہم اس کے جسم کا باقی حصہ ہمیشہ کے لیے بیکار ہے۔ احمد کے والد اور بہن ان دھماکوں میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور جب احمد کو ترکی کی سرحد کے قریب ایک قصبے میں واقع ہسپتال لایا گیا تو اس کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ ایک نرس علی احمد کا 13 سالہ احمد کے بارے میں کہنا ہے۔
He was very aggressive. He was very, very angry and without any movement in forearm and his legs. After some treatment,
وہ بہت چڑچڑا تھا، وہ بہت غصے میں تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر رہے تھے۔ علاج کے بعد اب وہ ہاتھوں کو ہلانے کے قابل ہو چکا ہے، آپ اسے اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اب وہ پر امید ہے۔ تاہم میرے خیال میں وہ ماضی اور مستقبل کے بارے میں سوچنے سے گھبراتا ہے۔ یہ الفاظ تھے اس ہسپتال کے ایک نرس کے جہاں احمد زیر علاج ہے۔ انسانی حقوق کے لیے شامی نیٹ ورک نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ شام کی حکومت نے گزشتہ ماہ ہیلی کاپٹروں سے 1700 بیرل بمبز گرائے ہیں۔ شام کی فوج ان بموں کا استعمال 2012 میں بھی کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل 2014 کی ایک قرارداد میں اس کی مذمت کر چکی ہے، لیکن 2014 کے بعد سے اب تک ان بیرل بموں میں 9000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شامی نیٹ ورک کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 95% شہری ہیں، جن میں ایک تہائی بچے شامل ہیں۔ ان بموں میں زخمی ہونے والے نژاد کے الفاظ، میں باہر صحن میں باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ دھماکے اور اس کے بعد چیخوں کی آوازیں سنائی دی۔ ہم ایک عمارت میں چھپ گئے تاہم خود کو دوسرے بم دھماکے سے نہ بچا سکے۔ یہ 11 سالہ بچہ اپنا دایاں ہاتھ کھو چکا ہے، جبکہ دوسرا ہاتھ گہرے زخموں کی وجہ سے نہیں ہلا سکتا۔ ان الجھنوں کی وجہ سے اس ہسپتال میں موجود ڈاکٹرز ذہنی الجھنوں کے شکار ہیں، اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ شامی احتجاجیوں کو آزادی اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے کے بدلے بیرل بمبز، جہادی، روسی مداخلت اور مغرب کی جانب سے جھوٹے وعدے کیوں مل رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا بھر میں کیا بڑے کیا بچے سب ڈینٹسٹ یا دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوف تو ان کی ڈرلنگ سے آتا ہے جو وہ دانتوں میں پیدا ہونے والی کیویٹی کو بھرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن آئیے آپ کو ایک اچھی خبر دیتے ہیں۔ برطانیہ میں ایک کمپنی نے ایک نئی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے جس کی مدد سے اب ڈرلنگ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اور دانت بہت کم وقت میں قدرتی طور پر بھر جائیں گے۔ ہے نا چونکا دینے والی بات، کیونکہ 100 سال سے اوپر ہو گئے
دانتوں کے ڈاکٹر یہی کرتے آ رہے ہیں کہ جس دانت میں سوراخ ہو جائے یعنی کیویٹی بن جائے اسے پہلے ڈرل کر کے صاف کرتے ہیں اور پھر اس سوراخ میں کوئی دھات یا پلاسٹک بھر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے مریض کو درد بھی ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد اسے دہرانا بھی پڑتا ہے۔ ریبیکا معزز کنگز کالج میں ایک سینئر لیکچرر ہیں، وہ کہتی ہیں یہ چکر زندگی بھر چلتا ہے۔ آپ ساری زندگی دانت کے علاج اور دانت کی بھرائی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتی ہیں کہ جس دانت کو نقصان پہنچا ہو اس کا انیمل یا بیرونی تہ قدرتی طور پر خود بخود درست ہو جاتی ہے، مگر یہ عمل بے حد سست ہوتا ہے اور اس دوران دانت کے خلا میں بیکٹیریا اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ ریمینووا نامی ایک برطانوی کمپنی نے دانت کی اس درستگی کا عمل تیز کرنے کا ایک طریقہ دریافت کیا ہے۔ جیف رائٹ اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ہم نے حال ہی میں اس عمل کو خاصا تیز کرنے کا ایک طریقہ دریافت کیا ہے۔ اس سے آپ کے دانت میں صحت مند کیلشیم اور فاسفیٹ آپ کے دانت کی پہلی سطح یا انیمل میں داخل کر دیا جاتا ہے اور قدرتی طور پر اس میں پختگی آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر دانت کے سوراخ یا کیویٹی کو ایک خاص طریقے سے صاف کرتے ہیں جس میں ڈرلنگ نہیں کرنی پڑتی۔ وہ دانت کو ایک منرل سولوشن سے ڈھانپ دیتے ہیں اور پھر اسے بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں جو مریض کو محسوس بالکل نہیں ہوتا۔ جو منرل دانت پر چڑھایا جاتا ہے وہ جلد خشک ہو کر سخت ہو جاتا ہے اور دانت کا سوراخ بھر جاتا ہے۔ محققین کہتے ہیں یہ طریقہ بچوں میں خاص طور پر کارگر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر بیری کوئن بھی کنگز کالج میں کنسلٹنٹ ہیں۔
If children have a better experience of going to the dentist so they haven't had the necessary drilling and injections for routine filling.
اگر دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کر بچوں کا تجربہ اچھا رہے، انہیں ڈرلنگ نہ کروانی پڑے، ٹیکہ نہ لگوانا پڑے، تو بعد کی زندگی میں وہ ڈینٹسٹ سے اتنے خوفزدہ نہیں رہیں گے۔ تاہم ڈینٹسٹ کہتے ہیں کہ دانت میں کیویٹی ابتدائی مراحل میں ہو تو نئے طریقے سے علاج آسان ہو جاتا ہے۔ تاہم وہ تلقین کرتے ہیں کہ فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ سے دانت باقاعدگی سے برش کرنا بجائے خود دانتوں کی حفاظت کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں گرد و غبار یا پھر دھول سے الرجی ہے۔ یہ الرجی عام طور پر ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو بستر کی چادروں یا لحافوں میں پائے جاتے ہیں۔ پولینڈ کے سائنسدان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے کپڑے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے خوردبین کی مدد سے نظر آنے والے کیڑے پنپ ہی نہیں سکتے۔ وائس آف امریکہ کے جارج پوٹی کی رپورٹ کے مطابق ہم اس کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بستر میں ہزاروں کی تعداد میں 0.3 ملی میٹر کی مخلوق ملتی ہے جسے ہم ڈسٹ مائٹس کہتے ہیں۔ ایک اور بات جو ناگوار ہونے کی حد تک ناپسندیدہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں پائے جانے والے دھول اور گرد کے ذرات کے ساتھ ساتھ ایسے اجزاء کا بھی سامنا کرتے ہیں جن میں کچھ ایسے مادے موجود ہوتے ہیں جو معمولی سی شدید کھانسی یہاں تک کہ دمے کے مرض کی سی علامتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ ڈسٹ مائٹس یا پھر گرد کے یہ منے کیڑے ایسے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بے حد مشکل ہے، خاص طور پر بستر کی چادریں، کیونکہ اس کپڑے کی بنائی کی وجہ سے یہ کیڑے بآسانی ان میں رہنے لگتے ہیں۔ وڈس میڈیکل یونیورسٹی کی باربرا مے ہورس کا کہتی ہیں کہ یہاں ہمارے طریقہ کار کی وجہ سے یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ ہم ان ڈسٹ مائٹس یا پھر الرجی کا باعث بننے والے کیڑوں کی راہ روک سکیں، اور یہ ایک انتہائی انوکھا عمل ہے۔ الرجی کو روکنے والے بیشتر کپڑوں کے برعکس یہ نیا میٹیریل جسے پولینڈ کی وڈس یونیورسٹی نے تیار کیا ہے ان مائٹس کو روک دیتا ہے، لیکن ہوا اور نمی کا راستہ نہیں روکتا۔ اس طرح یہ چادریں زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہیں۔ الرجی سے متاثرہ افراد جنہوں نے اس میٹیریل کو استعمال کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں الرجی کی علامتیں 70% تک کم ہو گئی ہیں۔ باربرا میخوفسکا کہتی ہیں کہ الرجی سے متاثرہ ان افراد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بالآخر انہوں نے معمول کے مطابق اپنے بستر میں سونا شروع کر دیا ہے، کیونکہ پہلے انہیں سونے میں دقت ہوتی تھی اور مشکل پیش آتی تھی۔ وہ اپنے بستروں میں آرام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان پر دمے کا غلبہ ہو جاتا تھا، سانس لینا دشوار ہوتا تھا اور ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا تھا، لیکن اب انہوں نے سونا شروع کر دیا ہے۔ تحقیقار کہتے ہیں کہ جو نیا میٹیریل تیار کیا گیا ہے اسے بار بار دھونے سے الرجی پیدا کرنے والے مائٹس کی مزاحمت بھی کم نہیں ہوتی۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ مزید تجربہ کرنے سے اس میٹیریل کو بالآخر مارکیٹ میں لایا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ الرجی سے متاثرہ افراد کو وہ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے مکانوں کو خشک رکھیں، فرش کو اکثر صاف کریں اور بستر کی چادروں کو گرم پانی سے دھوئیں۔ تو جناب، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بس اتنی ہی معلومات۔ بہچہ چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکی معاشرے میں خواتین مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ بظاہر وہ بڑے سے بڑا کام مردوں کے شانہ بشانہ کرتی ہیں، خواہ کھیتوں میں ٹریکٹر چلانا ہو یا خلائی جہاز کا سفر۔ ہر مشکل سے مشکل مرحلے کو آسانی سے طے کرنا ان کا نصب العین بن چکا ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اپنی صنفی نزاکت اور خوبصورتی کو پسے پشت ڈال دیتی ہیں۔ اپنے دل میں ہر لڑکی اور ہر عورت قصے کہانیوں کی شہزادی اور سنڈریلا ہی ہے۔ بننا سنورنا، ادھے سرخ گلابی رنگ پہننا نہ صرف اس کا فطری تقاضا ہے بلکہ معمول بھی۔ مگر انہی خواتین میں خاتون صحافی پیگی اورنسٹین بھی ہیں۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے میگزین میں ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہیں لڑکیوں کے لیے شہزادیوں کے تصور میں کھونا، گلابی رنگوں میں ڈوب کر خواب بننا اچھا نہیں لگتا۔
In dreams you will lose your heartache.
وہ کہتی ہیں یہ سب اس وجہ سے ہے کہ امریکی معاشرہ کاروباری اداروں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں لاتے ہیں جو لڑکیوں کو صنف نازک بنا کر رکھتی ہیں۔
What is marketed to girls is this idea of pink and pretty, and it fuses the idea of appearance with innocence and then presents the
لڑکیوں کو جو چیزیں مارکیٹ میں ملتی ہیں وہ انہیں گلابی اور خوبصورت کا تصور دیتی ہیں۔ اس تصور کو بھولپن میں ملا دیا جاتا ہے اور پھر اسے ظاہری ٹیپ ٹاپ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے لگتی ہیں اور ان کا میک اپ اور لباس بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اکثر والدین کے نزدیک ان کی بچیوں کا خود کو سنڈریلا بنانا یا سمجھنا کوئی عیب کی بات نہیں۔ ان کے نزدیک بچیاں سجتی سنورتی اور بناؤ سنگھار کرتی اچھی لگتی ہیں۔
The Cinderella look, which is of course that light sky blue,
لیکن اورنسٹین کہتی ہیں کہ ایسی ڈھیل دینے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔
I think parenting is such a present tense thing. When your daughter's 3 months old, you can't imagine having a 6-year-old. When you have a 6-year-old, you don't want to imagine.
میرا خیال ہے کہ تربیت لمحہ موجود کا عمل ہے۔ آپ کی بیٹی 3 ماہ کی ہو تو آپ اسے 6 سال کا نہیں سمجھیں گے، اور جب وہ 6 سال کی ہو تو آپ اسے 13 برس کا تصور نہیں کریں گے۔ چنانچہ میں چاہتی ہوں کہ والدین وقت پر ہی اپنی بچیوں کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کریں۔ وہ کہتی ہیں اگر بچیوں کے ذہن میں صرف اپنے حلیے اور لباس کا خیال ہو اور یہ فکر ہو کہ وہ کیسی نظر آتی ہیں تو پھر وہ اپنے اندر چھپی خوبصورتی اور اپنے ہنر کو نہیں پہچان پاتی اور مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں۔
We see 15-year-old girls looking in the mirror with increasing doubt, with increasing anxiety and saying, am I
اور آرنسٹین کہتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 15 سال کی عمر کی لڑکیاں بار بار آئینہ دیکھتی ہیں، پھر شک میں پڑ جاتی ہیں، کیا میں سب سے اچھی نظر آتی ہوں؟ نہیں، ہو سکتا ہے میں فلاں چیز استعمال کروں تو خوبصورت نظر آؤں، وغیرہ وغیرہ، اور یہ چیز انہیں ہمیشہ غیر مطمئن رکھتی ہے۔ آرنسٹین کہتی ہیں یہ والدین ہیں جو اپنی بچیوں کو اچھے طریقے سے پروان چڑھا سکتے ہیں، ان میں اعتماد پیدا کر سکتے ہیں، انہیں مارکیٹ میں فروخت ہونے والی ان طرح طرح کی مصنوعی چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جو چہرے اور بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے بار بار اشتہاروں میں دکھائی جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ماں باپ اپنے پیار اور مثبت رویے سے اپنی بیٹی کو وہ اعتماد دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی ظاہری خوبصورتی کی فکر سے ماورا ہو کر اپنی دیگر خوبیوں کی مدد سے کامیاب زندگی بسر کر سکے۔ آپ جانیے، ہر لڑکی بھلے سنڈریلا نہ سہی، مگر ماں باپ کے لیے تو کسی شہزادی سے کم نہیں ہوتی۔
The dream that you wish will come true.
مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ویٹو میر اور انجینئر نیلسن سے۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا میری کہانی، جسے پیش کریں گے شہناز عزیز اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اگلے نیوز شو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔